الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عزم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، جلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور محض اس کے فضل کے اور محض اس کی توفیق سے ہم جیسے گئے گزروں کو اللہ رب العالمین نے یہ مبارک ساعت، رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کی اس مبارک اور مقدس ساعت کو ہمارا مقدر فرمایا اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ توفیق اللہ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمائی کہ ہم اس کی توفیق سے، محض اس کی فضل سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہیں. اس کی توفیق ہماری شامل حال ہے. اب اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو بھی درستگی عطا فرمائے اور یکسوئی عطا فرمائے، اور جس طرح اس کی توفیق نے، اس کی توفیق ہماری شامل حال رہی اور ہم اپنے گھروں کو، بستروں کو، آرام کو، کاروباروں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں صف آرا ہوئے ہیں، تو اب اس کی بارگاہ میں اس کی حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توسط سے دعا ہے کہ مولا کریم اب ہماری قلبوں کو بھی تو درستگی عطا فرما، ہمارے اذہان کو بھی درستگی عطا فرما، ریاکاری سے، دکھاوے سے، تکبر سے، انانیت سے، وہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہمارے سینوں کو اور ہمارے نفوس پاک فرما، اور اپنے اخلاق سے اور اپنے محبوب کے اخلاق سے ہماری ظاہر اور ہمارے باطن کو مزین فرما. اللہم رب العالمین. حضرات گرامی، یہ آخری ساعت رمضان مبارک کی شروع ہے اور اس میں شرعی اعتبار سے مسلمانوں پر رمضان مبارک کی ساعتوں کے اختتام کے ساتھ ہی چند چیزیں شریعت مطہرہ لازم و ضروری قرار دیتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، وانہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر و طہر الصائم من اللغو والرفث و طعمۃ للمساکین. یعنی یکم شوال یعنی عید الفطر کی صبح صادق سے جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ آج کل چاندی کا نصاب کم سے کم جو ہے وہ 39,000 یوں سمجھ لیجئے، یہ چاندی کا نصاب بنتا ہے جس کے پاس اگر یہ رقم موجود ہو زکوٰۃ کے لیے تو اتنی رقم کا پورے سال تک باقی رہنا، یا پھر اتنی رقم کی بنیاد کے بعد مال کا پھر آگے بڑھ جانا، یہ شرط ہے. لیکن جو شخص شوال المکرم کی صبح صادق کو پاتا ہے اور اس کے پاس سونے کی صورت میں، بینک کے اندر رقم کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں، یا تجارت کے اموال کی صورت میں، جو بیچنے کی چیزیں اس نے رکھی ہیں، جو اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہیں، اور وہ رقم تقریباً 40,000 ساڑھے یعنی 39,000 یا 40,000 کے لگ بھگ بن جاتی ہے، یوں تو 38,000 سے لے کر 39,000 کے درمیان کا اس کا نصاب بنتا ہے. تو اس کو میکسیمم یوں سمجھ لیجئے کہ 40,000 یا ایک کم 40,000 کی رقم اگر بن جاتی ہے اور وہ رقم اس کے پاس شوال المکرم کی صبح صادق کے وقت موجود ہے تو شریعت مطہرہ اس پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیتی ہے. اور ہمارے فقہا نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو صاحب نصاب کی وضاحت ہوگی کہ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو اپنے اوپر اور اس کے زیر کفالت جو اس کے بچے ہیں, جو اس کے دست نگر ہیں, جن کی تربیت اس کے ذمے ہے, ان افراد کا فطرہ ادا کرنا, ان افراد کی جانب سے صدقہ دینا, یہ شریعت مطہرہ نے یکم شوال کی صبح صادق سے اس بندے کے اوپر لازم قرار دیا ہے. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور اس نے صبح صادق کو پا لیا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر اس کے والدین کے اوپر ہے جو اس کے جن کی وہ زیر کفالت کے اندر ہے. اور فطرت کے وجوب کا نصاب ہمارے علماء نے جو ذکر کیا ہے اس کو آسان انداز میں دیکھ لیجئے. حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ مدظ اللہ علی نے جو اپنے نصاب سے اس چیز کو ذکر فرمایا, جو اخبارات وغیرہ کے ذریعے بھی آپ نے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ گیہوں گندم کے اعتبار سے فی کس صدقہ فطر جو ہے وہ 100 روپے ہے جو ادا کیا جائے گا. اس کے علاوہ پھر کشمش کم ہے, وہ الگ چیز ہے. جب آپ صدقہ فطر دینے جائیں گے تو وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں ان کے پاس پورا نصاب ہوتا ہے, لیکن اکثریت کیونکہ ہمارے وہاں گندم کی دینے کی ہوتی ہے تو لہٰذا گندم کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر اس شخص کا اور اس کے زیر کفالت جو بچے ہیں وہ, ہاں اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے ایک الگ نصاب کی مالک ہے, ہاں اگر وہ شوہر کو مالک بنا دے, وکیل بنا دے, تو وہ اپنی بیوی کی جانب سے بھی باقاعدہ اور باضابطہ دیتا ہے. ہمارے وہاں عموماً یوں ہوتا ہے کہ خواتین دیتی نہیں ہیں, لیکن ان کی طرف سے وکالت حکمن ضرور موجود ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے ادا کر دیا اور بیوی کو اعتماد ہے, یعنی یہ بات اس نے ذکر کر دیا تھا اور اس پر اس نے رضا کا اظہار کر دیا, تو اس اعتبار سے اگر وہ صدقہ فطر کو ادا کرے گا تو اس کے عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ تو ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات کی فرضیت کے ساتھ ساتھ زکات فطر یعنی صدقہ فطر کو بھی آپ نے واجب قرار دیا ہے. فرما طہر الصائم, صائم من اللغو والرفث, یعنی روزے کے دوران جب بندہ کوئی بےہودگی کر جاتا ہے, کوئی غلط بات کہہ جاتا ہے, کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو اخلاق عالی کے خلاف ہوتا ہے, رفث ہے یا لغو ہے, گالی دے دی, کسی سے بد کلامی کر دی یا بےہودگی کی کوئی حرکت کر لی, تو شریعت مطہرہ نے اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس امت پر اپنے محبوب کے صدقے جہاں دیگر آسانیاں رکھی ہے وہیں پر ان کو میدان محشر میں رسوا کرنے سے بچانے کے لیے صدقہ فطر کو اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر اور دیگر فضائل اس امت کے اختصاص میں سے ہے, اس امت کے خصائص میں سے ہے, اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ اس امت کی خصائص میں سے ہے, تاکہ رمضان المبارک کے اندر روزے کے دوران اس سے اگر کوئی ایسی چیزیں جو روح روزہ کے خلاف, قبولیت روزہ کے خلاف, مرضات اللہ کے خلاف, اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی اخلاق اور عملی طور پر اس سے کوئی چیز صادر ہوئی ہے تو صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے سے معاف فرماتا ہے. لیکن اس میں نیتوں کا صدق ہونا ضروری ہے, نیتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ کس اعتبار سے اور کس مقصد کے لیے اور کس کے لیے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور یقیناً اپنے نیت یہی ہونی چاہیے کہ جو ہم سے اس قسم کی بےہودگی اور اس قسم کے لغو کام اگر سرزد ہو گئے ہیں تو یا اللہ تجھی سے پناہ چاہتے ہوئے اور تجھی سے عافیت کی درخواست کرتے ہوئے تیری ہی رضا کے لیے تیرے حکم کی تعمیل میں ہم یہ تیرے محبوب کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ تو تیرا غضب ہم پر جو ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور تیرا جلال ہم پر جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ہم جیسے انسان جو سہو کے خطا کے ساتھ نسیان اور خطا سے مرکب ہیں تو اس صدقہ فطر کے ذریعے تو ہمیں معاف فرما, اور یہ عہد بھی ہو کہ ہمیں تو یہ توفیق بھی دے, اور یہ عزم بھی ہو اور یہ شرمندگی کا اظہار بھی ہو کہ ہم نے یہ جان بوجھ کر کیا, ندامت کے ساتھ کیا, اور یہ شرمندگی بناوٹ والی نہیں ہونی چاہیے. قبر کو یاد رکھتے ہوئے, حشر کو یاد رکھتے ہوئے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کا کام کیا ہے تو وہ ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ اس کے سامنے اپنے سامنے اس کی نیکی اور اس کے اجر کو وہ پائے گا. اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے شر اور شرارت کی ہے تو وہ ختم نہیں کی جائے گی بلکہ وہ سامنے دیکھے گا. تو اس خوف کو اپنے ساتھ یقینی طور پر رکھیے، رکھا جائے گا. اور یقیناً یہ معاملہ کسی دنیا کے شخص کے ساتھ نہیں ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے کہ جو صرف ہماری ظاہری بناوٹ سے متاثر ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ذکر فرماتے ہیں اور میرے اور آپ کے اعمال کی سنجیدگی کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے قلب منیر کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ رب العالمین تمہارے عقد اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ساری روح اور یہ ساری تحریک اور تحرک جو اخلاص کا ہے وہ اس عمل کے پیچھے ہونا چاہیے. صدقہ، علماء نے لکھا ہے، مولا علی قاری لکھتے ہیں، یہ صدقہ صدق سے مشتق ہے، اور صدق کا معنی ہے سچائی، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا کے لیے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کو سمیع اور علیم یقین کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو آپ اپنی ذات کو مالک نہیں بلکہ مالک اللہ رب العالمین کو یقین کرتے ہیں اور خود کو ان نعمتوں کا امین یقین کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پر وہ مصارف اور ان امانتوں کی خرچ کرنے کی جگہ آپ کے سامنے آتی ہے ان مصارف میں آپ ان کو خرچ کرتے ہیں، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے صدق، یعنی آپ کی سچائی اس بات پر تھی کہ اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں اسی کی دیوی امانت ہے اور یہ مصارف اسی نے ہمارے سامنے اس کی قدرت میں پھیلائے ہیں، اب یہ اسی کی توفیق مدا کر رہے ہیں. تو اس بات پر یقین اور صداقت کے تحت جو نیکی سرزد ہوگی اس کو صدقہ کہا جائے گا. صدقہ صرف مال کے ساتھ ہی نہیں ہے، صدقہ فطر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، نفلی صدقات کے اعتبار سے وہ مال ہی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ پر اعتماد اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ وعظم شانہ کی رضا کے لیے جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی ذات پر بھروسہ اور یقین جو ہے اس کے عمل کو صدقہ کہلاتا ہے، یعنی یہ سچائی والا عمل ہے. صدقہ بمانا یہ سچائی والا عمل ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اشارہ فرمایا کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی بات کر دینا صدقہ ہے، راستے سے ضرر والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. کیوں صدقہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے محبوب نے یہ حکم دیا ہے اور وہی اس پر اجر عطا فرمائے گا. تو اس بات پر جو یقین ہے وہ اس عمل کو سچا بناتی ہے، اور اس صدقے کو اس اعتبار سے سچا عمل یعنی صدقہ کہا جاتا ہے اس نیت کے اعتبار سے. اور شریعت مطہرہ نے اس کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع رکھا ہے، اور شریعت مطہرہ نے کچھ صدقات کے ساتھ ساتھ اکثر صدقات کو مخفی رکھا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ جس طرح صدقات فریضہ ہے. اگر ایسے لوگ ہوں جن کو زکوٰۃ کی اویئرنیس نہ ہو، تمیز نہ ہو کہ زکوٰۃ دی جائے، تو پھر برملا اعلان کر کے دیا جائے تاکہ لوگوں کو علم ہو، وہ بات پتہ چلے، اور یہ اعلان کرنا اس کے لیے ریاکاری نہیں ہے بلکہ اجر کے باعث ہے. جس طرح کہ آپ نماز کے لیے چلتے تو آپ کہتے ہیں چلیے نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ فرض ہے، فرض کے لیے اعلان کرنا جائز ہے. نوافل کا اخفاء جو ہے محبوب ہے، لیکن اگر اکثریت اس بات کو جانتی ہے اور یہ شعور لوگوں کو ہے، جن کے پاس یہ شعور ہے، تو وہاں پر اگر اس کو بھی اخفاء اور پوشیدگی میں رکھا جائے تو یہ بھی نور لنا نور ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ اخفاء والی جو چیز ہے اور وہ نیکی جو پوشیدگی کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے امام باقر کو اکثر وصیت فرماتے کہ بیٹا رات کے وقت صدقہ کیا کرو، رات کا صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. علماء نے لکھا اس کا زو معنی ہے، ایک معنی تو یہ کہ رات سے مراد یہ کہ پوشیدگی میں، خاموشی سے، تنہائی میں، جس حدیث میں آ رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو پھر بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی پھر اس پر اطلاع کسی کو نہ ہو. تو ایک معنی تو اس کا یہ کہ پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دیا جائے، ایک، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ دو. رات کے اندھیرے میں صدقہ دینا اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو یقیناً صدقہ اگر اپنے معنی کے ساتھ ہمارے دل میں آ جائے کہ اجر خدا سے لینا ہے، رضا خدا کی یہ صداقت آ جائے، تو یہ اس سے مراد یہ کہ رات کو جب غریب سوتا ہے تو اس کو صبح ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں یا تو وہ تشویش کا ہے، یہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں متوکل ہوتا ہے کہ مولا تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی میرے لیے اسباب مہیا فرمائے گا. تو رات کو وہ جو اعتماد لے کر سوتا ہے آپ اس کے اعتماد کا سبب بن جاتے ہیں, اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کو پوشیدگی میں رات کے اندھیرے میں دے دیا جائے جس کو صبح اجالے میں کچھ ملنے کی امید اس اعتبار سے کہ یا اللہ تو خالق مطلق ہے اور تو رزاق ہے, تو مجھے عطا فرمائے گا. تو یہ تمہاری خوشنودی ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے رب کے اس راز کا اللہ رب العالمین نے سبب بنا دیا ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں پیش کر کے اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حدیث پاک میں ہے, مسلم شریف میں روایت موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, صدقات میں یہ ضرور دیکھا جائے کہ جہاں پر صدقے کے مفہوم کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ خیر خواہی کے کاموں کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہو, ضروریات کی طرف زیادہ توجہ ہو, یعنی وہ ضروریات کہ اگر وہ چیز اس کو مہیا نہ ہو تو کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے, اگر وہ چیز اسے مہیا نہ ہو تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے, اگر ایسا شخص ہمارا رشتہ دار نہ ہو اور ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں رشتہ دار کو چھوڑ کر اس کو دینا واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ایسی چیز ہے جو صدقات کے سب سے پہلے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک بندے کے پاس, ایک بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کی پیاس بجھی ہوئی, لیکن وہ ایسی پانی پینا چاہتا ہے یا مزید اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہے, اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو گھونٹ نہ دیا جائے تو مر جائے گا, اور جو یہ شخص ہمارے ساتھ ہے کہ جو پانی سے پہلے سیراب ہے لیکن مزید لذت چاہتا ہے, وہ ہمارا عزیز ہے, ہمارا اقارب ہے, ہمارے رشتہ دار میں سے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا آیا ہے کہ جس کو اگر ایک گھونٹ پانی نہ دیا جائے, اس مثال سے آپ سارے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں, تو مر جائے گا. تو پھر اس وقت رشتہ دار کو چھوڑ کر, چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو, اس کی طرف ہم ترجیح دیں گے, اس لیے کہ وہ ذی روح ہے اور اس اعتبار سے کہ اس کو ضرورت ہے. اب زکات کے مصارف کے اندر ہو یا صدقات فطر, اس کے مصارف میں صرف مسلمان ہے. یہ پیسہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا, یہ صدقہ فطر صرف مسلمان کو دیا جائے گا, اور ان امور میں دیا جائے گا جو سراسر ایک مسلمان کی خیر خواہی کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے. اٹھے کٹھے مستنڈوں کو, اور جناب جن کے مصارف آپ کو پتا ہے کہ جناب غیر شرعی امور میں اور دہشت گردی اور بربریت میں استعمال ہوں گے, اور اگر آپ نے دیا تو ضرورت, اگر آپ نے خوف یا جس طریقے سے بھی دیا تو آپ کو اس کو لوٹانا واجب ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے اس کو ادا کریں گے, چاہے قربانی کی کھالیں ہوں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, چاہے صدقہ فطر کی رقم ہو, چاہے زکات کی رقم ہو, اس لیے کہ اس کا تعلق اور رابطہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے. ایک یہ, اور پھر اتنی اخلاقی اور ایمانی جرات آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اس کے مصارف کو جب پائیں تو پھر اس مصارف کے اندر اس کو خرچ کریں, اور یقیناً جب خوف خدا آپ کے دل میں آ جائے گا تو اس سے بڑی دستگیری آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. یہ مومن کا ایک اعتماد اور ایک بھروسہ کامل ہونا چاہیے. اسی طرح جس طرح زکات ہے میرے دوستو اور صدقہ فطر ہے کہ اس کا مصرف صرف مسلمان پر ہے, پھر مسلمان کی شرائط الگ ہیں کہ وہ کس معیار کا ہو, اسی طرح قربانی کا گوشت جو ہے یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر ہمارے فقہا نے اس بات کو مینشن کیا ہے اور لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کا مصرف بھی جو ہے وہ مسلمانی ہے. غیر مسلم کو دیا تو پھر اتنی رقم یا تو صدقہ کرنی پڑے گی, اس لیے کہ غیر مسلم کو دینے کے بعد وہ چیز ادا نہیں ہو سکتی. لہذا قربانی کی کھالیں ہوں یا اس کا گوشت ہو یا صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو, یہ تمام چیزوں کے مصارف جو ہے وہ مسلمان ہیں, غیر مسلم کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. ہاں, صدقات نافلہ یوں جو آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں, جان کا صدقہ, بچوں کا صدقہ, اس نوافل میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص گویا کہ نہیں ہے. اس میں آپ ہر ذی روح کو, ہر انسان کو مطلقاً دے سکتے ہیں, لیکن اگر ایک اہل ایمان ہو تو اس کو دینا بہت زیادہ افضل اور اولا ہے. اس لیے جو ویلفیئرز بنتی ہے وہاں پر ان چیز کا شعور بہت ضروری ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے ویلفیئر بنائے ہیں ان کو کوئی اس کی اویئرنیس ہے کہ نہیں کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے, صدقات کہاں خرچ کرنا ہے. صرف روڑوں پر ایمبولنسیں دوڑانا اور نیکی کے کام کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو شریعت مطہرہ نے حقوق متعین کر دیے ہیں اس کو اس کے مصارف کے اندر خرچ کرنا, اور اس قسم کا شخص ہو کہ جناب چہرے پر داڑھی بھی ہو اور ایک اعتبار سے بہت بڑا وہ کام بھی کر رہا ہو, لیکن اس کے نزدیک یہ کہا جائے کہ جتنی قربانی آپ کر رہے ہیں ان قربانی میں کیا ضرورت ہے, آپ غریبوں کی امداد کرو, تو یہ غیر شرعی امر ہے. اور ایسے لوگوں کے اندر کتنی دینی اویئرنیس ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو زکوٰۃ جیسی حساس چیز اور صدقہ فطر جیسی چیز اور نظر واجبہ جیسی چیز ایسی ویلفیئرز اور ایسے لوگوں کو دینے سے ضرور اجتناب کیجئے کہ جن کو مصارف کی تمیز نہیں ہے. ہاں, بظاہر انہوں نے اسلامی لباس اوڑا ہوا ہے لیکن علم دین ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ کہاں پر خرچ کرنا ہے, لیکن ہاں اگر ایسی ویلفیئرز موجود ہے اور ایسی ایسوسیشن موجود ہے کہ جو غریبوں کی امداد کرتی ہے اور ان کے وہاں سی العقیدہ لوگ موجود ہیں جو اس کی تقسیم کاری کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کو امین بنا سکتے ہیں, وکیل بنا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی زکوٰۃ کے جو مصارف ہوں زکوٰۃ کی طرف جائیں, اور نفلی صدقات جو ہیں وہ کسی کی میت کے لیے, کسی کی غسل کے لیے اور کسی کے کفن کے لیے بھی گویا کہ استعمال ہو سکے. اور میں آپ پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کو کہ جب نفلی صدقے کا دائرہ دیکھے کتنا پھیل جاتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص رات کے وقت نکلا، کیونکہ رات کو صدقہ دینا اللہ کو بڑا محبوب ہے اور بالخصوص نفلی صدقہ، وہ شخص نکلا، سرکار دو عالم کتاب الزکات کے اندر موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رات کے وقت نکلا صدقہ دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے وہ نکلا اور اس نے دیکھا کہ جناب جو ہے کہ ایک سڑک کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اس نے صدقہ دیا اور لوٹ کر آ گیا۔ تو صبح لوگ بات کرنے لگے کہ آج دیکھو کیسا زمانہ آ گیا، کیونکہ نیکی کرنے بھی اگلے لوگ تانا دیتے ہیں نا، تو یہ حدیث پاک میں ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ صبح کے اجالے میں لوگ کہنے لگے کہ دیکھو کیسا زمانہ آ گیا، تو وہ شخص جس نے رات کو چھپ کے صدقہ دیا تو وہ بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور رات کی بات ہو رہی تو رات تو میں نے بھی ایک عمل کیا تھا، شاید میرے بارے میں تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ کتاب الزکات میں ہے بخاری مسلم شریف میں۔ تو ایک شخص کہہ رہا تھا دیکھو کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ رات کے وقت ایک آدمی چھپکے سے کسی کو پیسے دے گیا اور جس کو دے گیا وہ چور تھا۔ اب یہ خاموشی سے بڑا شرمندہ ہوا کہ رات کو تو میں نے چھپ کر امداد کی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ چور ہے، چور کو میں دے گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں رات کو صدقہ کروں گا اور پھر کسی نیک آدمی کو تلاش کروں گا۔ رات کے وقت وہ پھر کچھ رقم اس نے جمع کی خوف خدا سے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور نکلا کہ رات کے وقت صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین جل مجدہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور لوگوں کو امید رات کے اندھیرے کے اندر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ پہنچا تو سڑک پر ایک عورت کھڑی تھی، اس کو خاموشی دیا، نام نہیں بتایا، چلا گیا۔ صبح پھر اسی جگہ پر چوراہے پر جس طرح بک بک کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر چند بک بک کرنے والے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ارے بڑا عجیب دور آ گیا جناب۔ تو یہ وہاں کھڑا تھا، اس نے پھر کان کھڑے کر لیے، جناب کیا بات ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ عجیب زمانہ آ گیا کہ رات کو ایک بدکارہ فاحشہ عورت گناہ کے کام کے لیے سڑک پر کھڑی تھی، اور ایک آدمی دیکھو پتا نہیں عجیب زمانہ آیا، اس کو پیسہ دیا اور چلا گیا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا کہ جناب آج بھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں اور میرے لیے شاید کوئی بہتری کی راہ نکل جائے۔ تیسرے دن وہ دوبارہ اپنے جمع خرچی میں سے کچھ پیسہ نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے جب نکلا، تو اسی طرح اس کو گلی کوچے میں ایک آدمی مل گیا اور اس نے وہ صدقہ اس کے ہاتھ میں دیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ صبح پھر وہاں پر بک بک کرنے والے لوگ، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے لگے اس کو لطیفہ مت سمجھیے گا، سرکار کی حدیث ہے، یہ کتاب الزکات مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو کہا لوگ بک بک کرنے لگے کہ دیکھو عجیب ہے جناب کہ کیا زمانہ آ گیا۔ کہا ایک شیٹ صاحب گلی میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ جناب خود بہت بڑا شیٹ ہے، اس کو صدقے کے پیسے دے دیے اور چلے گئے۔ کہا یہ تو بڑا عجیب زمانہ آ گیا۔ اس نے کہا جی تین دن میں نے صدقہ کیا اور تینوں دن میرے صدقات کی بات ایسی رہی۔ فرما اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو بھیج کر اس کے سامنے واضح کیا کہ تیرے تینوں صدقے مقبول ہوئے ہیں، تیرے تینوں صدقے مقبول ہوئے ہیں۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک اور پارسا ہو تو اسی کو دیا جائے، صدقہ نوافلہ سب کے لیے۔ فرمایا دیکھ تو نے جب پہلے شخص کو صدقہ دیا تھا تو وہ چور تھا، تو نے خود سنا نا کہ چور کو صدقہ دیا، تو کہا جب تو نے پیسہ دیا تو اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ چوری سے بچ گیا۔ کہا دوسرے دن جو تو نے صدقہ دیا ایک بدکارہ کو دیا، تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہ تھا، وہ گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور تو نے جب اس کو پیسہ دے دیا تو وہ گناہ سے بچ گئی۔ تیسرے دن تو نے ایک بخیل امیر کو دیا کہ جس کی تیجوریاں بھری تھی لیکن وہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ نہیں دیتا تھا، لیکن تو نے رات کے اندھیرے میں اس کو دیا تو اس کو عبرت ہوئی کہ دیکھو ایک آدمی نے تھوڑی سی رقم دی اور کیسی خاموشی سے چلا گیا۔ تو یہ دیکھو اللہ رب العالمین کے کیسے بندے ہیں کہ اگر ان کو جن کو تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کا حق ہے جو غریبوں کو دینے کا دیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بخیل امیر تھا اور اللہ رب العالمین نے تیری اس اجر کی وجہ سے اس کو نیکی کا اور اسے کشادگی اور اس کو سخاوت کا وصف عطا فرما دیا۔ تو یہ اتنی واضح حدیثیں موجود ہیں میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، زکات ہو یا نوافل ہو، فرمایا کہ پھر تم پر یہ چیز لازم ہے کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ قرآن کہتا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو، اپنے دیے ہوئے کو برباد نہ کرو۔ تم اس کو صدقہ کہتے ہو، صدقہ تو بنا صدق سے ہے کہ اللہ کے لیے دیا تھا، تم چیخو پکار کرنا کہ جناب وہ میں نے اتنے راشن کے بورے فلاں کو دے دیے اور اتنے دے دیے، اتنے دے دیے، اور جناب آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں ہزاروں کو سیریاں کراتا ہوں۔ اگر یہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو اپنی شان سمجھنا ہے تو یہ اپنی نیکی کو برباد کرنا ہے۔ یہ سیری کرانے کی مذمت نہیں ہے، یہ ہماری میری اور آپ کی نیت کی گویا کہ درستگی ہے۔ کئی نیکیاں کی توفیق اللہ مجھے بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے، تو ہم اتنے میچیور ہونے چاہیے اس کے اندر کہ اس میں احسان جتلانا۔ اب احسان جتلانا کیا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اور میں خود اس بات کے جذبے کو جانتے ہیں کہ کب کیفیت ہماری واہ واہ کی ہوتی ہے،
کب ہم احسان جتلانا چاہتے ہیں، بس اسی چیز کو ختم کیا ہے کہ یہ صدقہ ہے، اور صدقہ صدق سے بنا ہے، صدق یہ ہے کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اس میں حائل ہونے والی چیز ہے احسان جتلانا. تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تو احسان جتلانے کے لیے تم یہ نیکی نہیں کرو گے. والاذا، اور کل کہو گے جناب اس کے گھر کے تو سارا ٹھیکہ میں نے اٹھایا ہوا تھا، اس کی بچی کو دہیج کا سامان گویا کہ میں نے دیا تھا، اس کی بچی کی شادی میں نے مدد کی تھی، اور دس لوگوں کے سامنے بک بک کرتے پھرنا، تو اس کو جو ملنا تھا وہ اللہ نے تیرے ہاتھ سے ملا دیا، لیکن تجھے کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کہ اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور اپنی نیکیوں کو کسی کو اذیت دے کر تکلیف دے کر کہ کل کو تم بھرے بازار اس کی عزت کو رسوا کرو، ایسا کرو گے تو یہ چیز گویا کہ شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے کہ یہ تمہیں برباد کرنے والی چیز ہے اور یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور جو مانگنے والے ہیں ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سوال میں پہل نہ کرے، جس کے پاس حاجات موجود ہوں، اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ آج کا دن گزر جائے گا، لیکن وہ لوگوں کے گریبانوں کو پکڑے، لوگوں کے گویا کہ کپڑوں کو پکڑے، گاڑیوں کے آگے کھڑا رہے، تو ایسوں کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ قیامت کے دن اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایمان کی بزتی ہے. ایک تو اس سے پوچھا جائے گا کہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے کہ اس کے پاس مال تھا تو اس نے مسلمانوں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں کیا، اور ایک وہ لالچی اور حریص کہ جو جناب جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے اور اس کو کاروبار بنا رہا ہے، حضور نے فرمایا ان کو نہ دیا جائے، بلکہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے تو قیامت کے دن ان کے منہ کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اور یہ گال رخسار ان کے منہ کے جو چمڑیاں ہیں وہ نکال دی جائیں گی اور یہ الگ سے نظر آئیں گے. تو لہذا جہاں پر بخل کی نفی کی گئی ہے وہاں بھیک مانگنے سے، کسی آگے سوال کرنے سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے. ہم جتنا ایک مانگنے والے جتنا ایک شخص سے امید لگاتے ہیں اتنی امید ہم اللہ سے کیوں نہیں لگاتے؟ اگر مجھے آپ سے کام ہو تو میں آپ کو رات کو فون کرتا ہوں کہ جناب دوست بھائی میری بات سنو یار، مجھے بڑی مشکل پیش آئی ہے، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، اور 100 کلومیٹر میں گاڑی چلا کر آپ کے پاس آتا ہوں، تو مسلح بچھا کر اسی وقت رب کریم سے فریاد کیوں نہیں کرتا میں؟ جتنا تعلق اور جتنی محبت مجھے آپ سے کہ آپ میری اس مسئلے میں کو حل فرمائیں گے تو رب کریم سے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ سننے پر قادر ہے، لیکن ایسی محبت تو اجاگر کی جائے جو حاجتیں ایک دوسرے کے لیے تم نے پیدا کر رکھی ہے کہ ہاں فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. ایسی محبت کیا ہم دعاؤں میں اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغاثے کے لیے رکھتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو قادر مطلق ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ڈال کر ہمارے لیے مصارف بنا سکتا ہے، اگر ہم ایسے حال میں ہیں کہ ہم پر سوال نہیں ہے اور ہمارا آج کا دن خیریت سے گزر سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سوال کے لیے ہاتھ بڑھانے کے بجائے، بھیک کے لیے لوگوں کے آگے کی گاڑی کے آگے کھڑے ہونے کے بجائے، ایمانی خودداری کے لیے ہمیں چاہیے کہ سوال سے اجتناب کریں. اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا، اگر ایسا ماحول بن جائے مسلمانوں کے اندر تو وہ لوگوں کی امداد کریں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو غربت کو ختم کرنے کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کے کپڑوں کو مہیا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات گھروں کی حاجات کو مہیا کرنے کے لیے صف اول میں آئے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو کر رہے پھر ان کے ساتھ یہ معاونت کرے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شخص کی بھی بازو پرس نہ ہو. میرا مقصد صرف اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے تھا، کسی کی تنقید کسی کی مذمت نہیں تھی، اس لیے کہ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر رمضان کے آخری ساتوں میں اپنی کوتاہیوں کو ذکر کر کے اللہ کی عافیت اور اصلاح کی طرف جانے کی کوششیں کر رہے تھے. اللہ رب العالمین میری نیتوں کو بھی صدق کی طرف رکھے اور آپ کی نیتوں کو بھی صدق کی طرف کریں. جنہوں نے زکاتیں ادا کی ہیں، صدقات دیے ہیں، صدقات فطر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنہوں نے سحریاں کھلائی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے افطاریاں دی ہیں، غریبوں کی امداد دی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، اللہ رب العالمین تمام کی نیکیوں کو اپنے محبوب کے صدقے کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ جذبہ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں ہماری نسلوں میں رکھے تاکہ یہ نعمتوں اور یہ کمال کی بارشیں ہوتی رہیں. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس کے مصارف میں خرچے کرتے رہو گے تو تمہاری تجوریاں خالی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس میں دن بدن اضافہ کرتے رہیں گے. اور حضور نے فرمایا جو جائے گا وہی آئے گا، جو رک گیا وہ پھر نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین خیر خواہی کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں اجاگر کرے، اور غریب کا خیال رکھنے کی اور غریب کو اپنی خودداری کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.